سرکار نے جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم خمسین مرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے صافحتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. بڑے بڑے لوگوں سے ملنے والوں خوش نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن ساقی کوثر سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے، ان کے قرب کی برکتیں حاصل کر لے. اب پڑھنا کیا ہے؟ 50 مرتبہ درود پاک. کیا ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اتنی فضول باتیں کرتے ہیں، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، کیلکولیشن کرنے والے لوگ چونکہ یہاں جمع ہیں اور اس حدیث پاک میں بھی ایک کیلکولیشن عطا کی گئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا من صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ 100، میرا رب اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا من صلی علیہ 100، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ 1000، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اچھا، یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن چلتی رہی، ایک پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000 رحمتیں، ملٹی پلائی بائی 10. مگر آگے سنیے، میرے آقا فرماتے ممن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحبت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ ذرا سوچیں، ایک غلام کے لیے تو سعادت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے، مگر اپنے ساتھ گویا جنت میں لے جائیں گے جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. نیت کرے، کوشش کرے، فضول باتوں میں وقت صرف کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اگر درود پاک میں وقت صرف کیا جائے تو بہت ساری برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے کہ جس طرح ہم اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں، آپ میں سے کئی وہ لوگ ہوں گے جو شیڈیول بناتے ہیں، صبح کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں، کیا اس پورے دن میں ہماری اس پوری لسٹ کے اندر 5 نمازوں کی جگہ ہوتی ہے؟ کیا اس لسٹ کے اندر روزانہ کچھ تلاوت قرآن کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس لسٹ کے اندر روزانہ کچھ درود پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے؟ اگر فقط ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا شروع ہو جائیں کہ نماز بھی پابندی سے ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ہو، ہماری زبان سے روزانہ کچھ درود پاک اور اللہ کا ذکر ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ لائف کے اندر ایک ایسی خوبصورتی پائیں گے، وہ قلبی سکون پائیں گے، کیونکہ قلب بنانے والا بھی رب ہے، دل بنانے والا تو مولا ہے نا. بعض لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، ہمیں پیس آف ہارٹ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. ہم فلموں میں سکون ڈھونڈ لیں، ہم تفریح گاہوں میں سکون ڈھونڈ لیں، کوئی ناول کے اندر سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی سنیما گھروں میں سکون ڈھونڈتا ہے، بےچارے جب دنیا سے پریشان ہوتے ہیں تو نشے کے اندر سکون ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. سکون کہیں نہیں ہے. جس نے قلب بنایا ہے، جس نے سکون بنایا ہے، وہ خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. تو یہ ذکر کے اجتماعات، یہ ذکر کی محافل، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہی دلوں میں اطمینان اور سکون داخل کرتی ہیں. ہمیں اپنی ہیبٹ کے اندر، اپنے شیڈیول کے اندر اس کو شامل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بیان میں مختصرا اسلامک ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں ہم سنیں گے جس کو جب بھی تاریخ اسلام مرتب کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس ایونٹ کو، اس واقعے کو بلایا نہیں جا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایسا روشن باب کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اور یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 10,000 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لائے. سن 8 سنہ ہجری تھا. غور کیجئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، اس کے 8 سال بعد واپس آئے تھے. لیکن ان 8 سالوں میں ریولوشن کیسا تھا کہ پہلے مکہ پاک سے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے، بڑی ظلم کی آندھیاں تھیں، میرے آقا دل گرفتہ مکہ پاک سے باہر گئے تھے اور یہ تاریخی جملے کہے تھے کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مگر 8 ہی سالوں کے اندر ایسا ریولوشن آیا، ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ اب نبی پاک اپنے 1,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پاک آ رہے ہیں. دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہوں گی، دنیا میں بہت ساری کنٹریز فتح ہوئی ہوں گی، مگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ نہیں لا سکتے جس میں تلوار نہ چلی ہو، قتل نہ ہوا ہو، اور بغیر کسی لڑائی کے ایک پورا شہر کانکر ہو جائے، پورا شہر فتح ہو جائے. فتح مکہ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے. بڑی خوبصورت اسٹریٹجی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب مکہ پاک کے پاس پہنچے، اسٹے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ سے کہا کہ ہر صحابی اپنا چولہا الگ جلائے، اپنا کھانا اپنے چولہے پر جلا کر الگ پکائے، مکس گیدرنگ نہ کریں، ہر کوئی اپنا چولہا جلائے. اب مکے سے کفاران قریش نے کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ جا کر دیکھو تو صحیح کتنی فوج لائے ہیں، حملہ کرنے کے لیے کیا تیاری ہے. جب وہ رات کے وقت آئے اور منظر دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں، میلوں میل آگ نظر آئی انہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ چولہے اتنے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے، یہ تو لاکھوں لاکھ کا لشکر لے کر آ گئے ہیں. ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی. انہوں نے آپس میں ڈیسیشن لیا، اس فوج سے ہم لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانے تو قربان کر دیں گے مگر پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے. بہرحال یہاں مکے میں ایک ہیبت طاری ہو گئی. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرسٹ اناؤنسمنٹ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا اہم اناؤنسمنٹ ہے. نبی پاک کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، یعنی اس کے گھر میں ہم گھس کر نہیں لڑیں گے، اور جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اب لوگوں نے جناب اپنے گھر بند کر لیے، کوئی کعبے میں آ گیا، کسی نے ہتھیار ڈال دیے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کوئی آپس میں ریٹیلیشن نہیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو گئے، کنٹرول لے لیا. اب اس واقعے کا جو ایسنس ہے، جو خوبصورتی ہے، ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے گستاخیاں کی تھی. ہاں ہاں، یہ وہی لوگ تو تھے جو طائف میں پتھر بھی برساتے رہے، جو راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہے، جو نماز پڑھنے پر گلے میں آ کر رسی کا پھندا بھی بناتے رہے، جو پشت انور پر آ کر جانوروں کی گندگیاں بھی رکھتے رہے. یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کو شہید کرتے رہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کے مبارک چچا ہیں، احد کے میدان میں آ کر، مکے سے آ کر مدینے میں ایسی جنگ لڑی کہ کسی صحابی کے کان کاٹ لیے، کسی کی آنکھیں کاٹ لی. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا. ارے مظالم کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بیان کریں تو عقل حیران ہو جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب ہاتھی ریت پر لٹانے والے بھی موجود تھے، کوئلوں پر لٹا کر حضرت خباب کی پیٹ کو جلانے والے بھی موجود تھے جن کی پیٹ سے چربی نکلتی اور کوئلے بجھ جایا کرتے۔ میں کس کس ظلم کی بات کروں کہ کس کس مظالم کی آپ کو داستان سناؤں، یہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں، جیسا چاہے آرڈر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ کہا بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں، سر شرم سے جھکے ہیں۔ ایوری بڈی ریئلائز، وہ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج زندہ نہیں بچیں گے، آج ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، ہم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا تھا آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، جب نبی پاک نے ان سے کوئسچن کیا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک سے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کوئی نرمی کی صورت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اناؤنسمنٹ یاد رکھیے۔ آج وہ لوگ یاد رکھیں جو بات بات پر بدلہ لیتے ہیں، جو ریونج کی آگ میں جل رہے ہیں، جو کہتے ہیں جناب میں کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میرے ساتھ برا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ضرور برا کرتا ہوں۔ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ظلم ڈھانے والوں سے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا لا تقریب علیکم اليوم فذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو معاف کر دیا۔ اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ وہ بڑے بڑے سرداران قریش جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے، زارو کتار رونے لگے۔ دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، انہیں یہ ہوپ ہی نہیں تھی کہ ہمیں معاف کیا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ود آؤٹ اینی پنشمنٹ سب کو الگ اعلان معاف فرمایا۔ اچھا، اب جب یہ معاف کیا نا، تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ذرا غور کیجئے، سر بھی قلم کیا جا سکتا تھا، ان کو ڈیتھ سینٹنس بھی دیا جا سکتا تھا، وہ مر جاتے، مگر ان کی جو آنے والی نسلیں ہوتی وہ اسلام کی دشمن بن جاتی۔ مگر میرے آقا نے جب معاف کیا، میجورٹی آف دیم، اکثریت ان میں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو گئی نا، یعنی آگے بھی اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ یاد رہے ظلم کتنا بڑا تھا، 53 ایئرز نبی پاک کی عمر مبارک، یہ سارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے، پیارے آقا کی حیات طیبہ جو ہے 63 ایئرز، نبی پاک 63 سال اس دنیا میں کرم فرما رہے ظاہری طور پر، 53 ایئرز جو تھے نبی پاک کے وہ مکہ پاک میں گزرے، یعنی فرام دا چائلڈ ہوڈ، پیدائش بھی وہی ہوئی، جوانی بھی وہی، میرے آقا نے 53 سال گزارے تھے، یعنی ایسا وطن چھوڑایا گیا تھا۔ اب جو صحابہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، تو کسی کی پراپرٹی تھی، کسی کا گھر تھا، کسی کے باغات تھے، وہ سب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب تو ہمیں سب لوٹانا پڑے گا، ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے صحابہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کیا اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جس پراپرٹی پہ تم بیٹھے ہو ہمیں واپس نہیں چاہیے، وہ تمہاری ہو گئی۔ یعنی کرم نوازی تو دیکھو۔ اور پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ پھر مکہ پاک سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار وہ اسلام لاتے چلے گئے اور نبی پاک کی سچی غلامی کا ڈنکا بجنے لگا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم نارملی معاف کس کو کرتے ہیں؟ کہ جس پر کوئی قدرت ہی نہیں ہوتی، کوئی بڑا مضبوط آدمی سامنے آ جائے، بڑا ہیلدی ہو، بڑا پاورفل ہو، اس کے بڑے اختیارات ہوں، بڑی سورسفل آدمی ہو، 4-6 گارڈ بھی ساتھ گھومتے ہوں، اب اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بندہ کہتا ہے یار جاؤ میں نے معاف کیا، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، معاف کرنے میں کیا کیا؟ کمال یہ ہے آپ کے پاس قدرت ہے، آپ پاور میں ہیں، اور اب سامنے والے کو معاف کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاور میں تھے، مگر میرے آقا نے معاف کیا۔ اور یہ معافی کی داستان ایک نہیں ہے، ایسی ہسٹری ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک غورث نامی کافر آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، ارادہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، غورث کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، الون، اکیلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک نے ایک جملہ کہا، اللہ، بس۔ زبان کس کی تھی؟ زبان نبوت سے لفظ اللہ نکلنا تھا، غورث تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی، فرمایا اے غورث اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ غورث کہتا ہے آپ ہی معاف کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جو یہ معافی کی داستانیں ہیں نا، یہ ہسٹری آف اسلام میں ہے، یہ بڑا مسکنسپشن ہے، یاد رکھیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا۔ ارے نبی پاک کی سیرت اٹھا کر تو دیکھو، پیارے آقا کو جادو کرنے والے، نبی پاک کو زہر دینے والے، نبی پاک کو تکلیف دینے والے، کتنے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا، اور معاف کرتے وہ مسلمان ہو جاتا، عطائیں فرماتے وہ مسلمان ہو جاتا۔ ارے میرے آقا نے اسلام محبتوں کے ذریعے، معافیوں کے ذریعے، شفقتوں کے ذریعے پھیلایا ہے، مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان آقا کے امتی کہلانے والے، کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بات بات پر لڑائی جھگڑے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ ہم یہ پتہ نہیں کہاں سے بٹن لے آئے ہیں اپنے اندر کہ شریف ہوتا ہے تو شریف بن جاتے ہیں، بدماش آتا ہے تو بٹن دبا کر بدماش ہو جاتے ہیں۔ بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ جناب بدماش سامنے آئے گا تو ہم بھی بدماش بن جائیں گے؟ وہ اسلام کیسے لائے گا، وہ کیسے سدھرے گا اگر آپ بھی بدماش بن جائیں گے؟ تو اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ یاد رکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، طاقتور وہ نہیں، پاورفل وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پاورفل وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آج بڑا آسان ہے کسی کو گالی دے اس کو گالی دے دیں، کوئی ہم سے لڑائی کرے ہم اس سے لڑائی کر لیں، اس کو برا بھلا کہہ دیں، یہ بڑا آسان ہے۔ مشکل یہ ہے کہ قابو رکھے، نہ جواب دے، صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ سنو آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، تھری ہیبٹس، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا، اور فرمایا اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں نا، ہمارا حساب بھی آسانی سے لیا جائے۔ آپ تو حساب کتاب زیادہ جانتے ہو، جب آڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی آڈیٹر سامنے آنے والا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ آڈٹ خیر سے نپٹ جائے، ہیں یہ رپورٹ اچھی کمپائل ہو جائے، اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ ارے دنیا کی رپورٹ کی فکر ہے، کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا؟ یہاں تو بہت سارے ایسے طریقے آپ کے پاس ہوتے ہوں گے کہ آپ چیک کرنے والے کو ڈاج بھی دے سکتے ہیں، کوئی ایسا کلاوز ڈال دیں کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے، یا جناب اس کلاوز کے ذریعے وہ چیز معاف کروا لو گے، کوئی اور کمنٹس دے کر آپ کسی طرح بات کو آگے بڑھا دو گے، وہاں کوئی بات نہیں بنے گی۔ وہاں جو کیا ہے، اکیلے میں کیا یا اجالے میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا، ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی گئی ہے، اور ہمیں وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اب اس دن بھی جس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تین باتیں، نیت کریں، تین باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، نیت کریں۔ اب وہ تین باتیں بھی سن لیجئے، تھوڑی سی مشکل ہیں مگر عمل کر لیا تو جنت بھی ملنی ہے اور حساب بھی آسانی سے ہونا ہے۔ پہلی بات، میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اب یہ ہے مشکل، ہم کہتے ہیں نہیں جناب اس نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا، میں اس کو تحفہ کیوں دوں؟ کبھی اپنے گھر دعوت میں نہیں بلایا، میں اسے کیوں بلاؤں؟ مجھے گنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں گنوں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، یہ ہم نے کرنا ہوگا، ایک اسٹیپ فارورڈ ہم نے کرنا، اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، یہ نہ کرو۔ کئی رشتے اسی لیے ٹوٹے ہیں، اسی لیے آج دوریاں ہیں کہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پہل کر کے مجھے بلا لے۔ پہل کرنے والے آپ بن جاؤ، آگے بڑھ کے سینے لگانے والے آپ بن جاؤ، کتنی دوستیاں واپس جڑ جائیں گی، کتنے رشتے واپس جڑ جائیں گے، کتنے خاندان واپس آپس میں میرے بیچے پیارے اسلام بھائیوں محبتوں کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ پہل کرے، یہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پہل کرے، اس وجہ سے زندگیاں گزر گئیں، بڑھاپا آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، مگر ہم خاندانوں کو جوڑ نہ سکے، ہم دوستوں کو جوڑ نہ سکے۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت بھی ملنی ہے، حساب بھی آسانی سے ہونا ہے، جو محروم کرے تم اسے عطا کرو. دوسری بات فرمائی جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو. آج ہم کہتے ہیں جناب اس نے رشتہ توڑا تھا, اس نے ہمارے ساتھ تعلق توڑا ہے, ہم تو اس وجہ سے نہیں جاتے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں آگے جا کر رشتے کو جوڑنا ہے. آج چھوٹی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں, چھوٹی بات پر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, چھوٹی بات پر برسوں کے رشتے ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. دل بڑا کر کے چلیے, اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور معافی اور درگزر کا ذہن بنائیے. اور تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. بندہ کہتا ہے میں نے گالی تھوڑی دی تھی, پہلے اس نے گالی دی تھی اس کے بعد میں نے اس کو برا بھلا کہا. ارے اس نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا پھر میں نے اس کا سر پھوڑا ہے. ارے اس نے آ کر مجھ سے جھگڑا کیا تھا اب میں نے جواب میں یہ کیا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, یہ کرنا تو بڑا آسان ہے مگر شریعت یہ نہیں سکھاتی. میرے آقا ہمیں معافی کا اور درگزر کا درس دیتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ صحابی کا ایک غلام تھا, اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اس صحابی نے اس غلام پر ہاتھ اٹھایا کہ اسے پنشمنٹ کریں. پیچھے سے آواز آئی, کیا آواز آئی کہ اے شخص جس طرح تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے کوئی ہے جو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. وہ صحابی مڑے اور مڑ کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. انہوں نے کیا کہا, کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو معاف کرتا ہوں, اسے آزاد کرتا ہوں. پیارے آقا نے کیا فرمایا, فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو جہنم کی آگ چھوتی. آج ہمارا امپلائی غلطی کر لے, آج ہمارا کوئی کام کرنے والا ہمارا ماتحت مسٹیک کر لے, آج ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھا کہ لوگ اسے چانٹا مارتے ہیں, اسے نوکری سے فائر کر دیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. غریب آدمی ہے کیا کر سکتا ہے, اس کو نوکری بھی کرنی ہے, اپنے بچے بھی پالنے ہیں. یاد رکھو کوئی ہے جو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے. آج اگر وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی کا دل نہیں ہوتا, اس کو جو بولنا ہے بول دیجیے, وہ بھی دل رکھتا ہے. آج بچوں کی امی کے ساتھ اپنی وائف, اپنے بچوں, اپنی بہنیں, گھر کی والدہ, ان کے ساتھ لوگ کیا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں. گھر گئے کھانا صحیح نہیں پکا, چائے ٹائم پہ نہیں ملی, لڑائی جھگڑا مار کٹائی. ارے کیا وہ انسان نہیں کہ ہماری ماں جو ہے, ہمارے بچوں کی والدہ, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, کیا یہ کمپیوٹر ہے؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. کبھی کھانا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے, کبھی مرچی بھی تیز ہو سکتی ہے. یاد رکھو اگر آج آپ کی بیوی آپ کو کچھ نہیں بول سکتی, آپ کی بہن آپ کو کچھ نہیں بول سکتی, ماں ڈرتی ہے کہ بیٹے کے آگے کیا بات کروں گی, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی دل ہے. اگر اس کا بھی دل توڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. مظلوم ہے بیچاری, کیا کر سکتی. ایسے شوہر ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی بیوی پر, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن کوئی ہے جس کو جواب دینا پڑے گا, ایک ایک ظلم کا جواب دینا پڑے گا. اپنے گھر والوں کے ساتھ سافٹ ہو جائیے, گھر والوں کے لیے شفیق ہونا یہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو بڑا گناہگار تھا, کوئی بڑا نیک آدمی نہیں تھا. اس کا انتقال ہو گیا, مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو گناہگار شخص کیا کہتا ہے, کہتا ہے میری مغفرت ہو گئی. خواب دیکھنے والا حیران کہ تو بڑا گناہگار تھا, تیری مغفرت کیسے ہو گئی. وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا, اس میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا, جی چاہا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پر مار دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیرے ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کام کرتے ہوں گے. کھانا اس نے غلط بنایا, اب اس کی خیر نہیں. کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں یہی کھانا اس کے منہ پر مار دوں. پھر میں سوچنے لگا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں سزا دینے چلا. میں صبح سے شام تک اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں, کیا وہ مجھے سزا دیتا ہے؟ وہ مجھے دن کو روزی بھی دیتا ہے, رات کو آرام بھی دیتا ہے, پہننے کو کپڑے بھی دیتا ہے, بولنے کو زبان بھی دیتا ہے. میں غلطیاں کیے جا رہا ہوں, خطائیں کیے جا رہا ہوں, وہ عطائیں برسا رہا ہے, اور میں چلا ایک غلطی کا بدلہ لینے. کہتا ہے بس کھاتے کھاتے ڈسیشن لیا کہ کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہا, صبر کیا, معاف کر دیا. قبر میں جانے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا, میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا. یہ ہے معافی میرے پیچھے اسلامی بھائی, یہ ہے درگزر. ریونج لینا بڑا آسان ہے, بدلہ لینا بڑا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دوں گا اس کا، اس نے میرے سامنے زبان کیسے چلائی، اس نے مجھے آنکھ کیسے دکھائی، جانتا نہیں میں کون ہوں. ارے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہی تو مزہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں اور معاف کر دیں، درگزر کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. خدا را اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، پیشنس پیدا کریں، اپنے آپ کو سافٹ بنائیں، مسلمانوں کا خیر خواہ بنائیں. کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. پہلے ہم یہ ریئلائز کر لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میرے گھر والے بھی انسان ہیں، میرے امپلائیز بھی انسان ہیں، میرا باس بھی انسان ہے. ہم اپنے سے اوپر والوں کی غلطی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسی غلطی کر لی ہے، عالم دین ہو کر اس نے یہ کیسے بول دیا، ارے وہ بھی انسان ہے. امام مسجد کا ہو کر کیسے کر دیا، ارے وہ بھی انسان ہے. یاد رکھو انسان کی تعریف کیا ہے، انسان مرکب ہے، مکسچر ہے خطا اور نسیان کا، بھولے گا بھی اور مسٹیک بھی کرے گا، فرشتے نہیں ہیں ہم. اور اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بیوی کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا، بھائی بہن کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا، امپلائی غلطی کر لے گا تو اسے بھی پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے. آج آپ نے کر لیا، آئندہ کوشش کرنا ایسا نہ ہو، یہ جو آپ نے کیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کوشش کیجئے گا آئندہ ایسا نہ ہو. ایک اچھا انداز بھی تو ہو سکتا ہے، ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا. فتح مکہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ معاف کرنے والے بنے. ہم آقا ہمارے معاف کرنے والے، ہم غلام ہو کر معاف نہ کریں، درگزر نہ کریں. اے میرے بچے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آخری اس ٹاپک پر آخری بات، اور وہ یہ ہے، ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم اپنے آفس میں بھی جاتے ہیں، اپنے گھر بھی جاتے ہیں. تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ جب ہم آفس میں داخل ہوتے ہیں، آفس کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے، یہ سافٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے آفس کے سٹاف جو ہے، آپ کے کولیگز جو ہیں، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہاں یار ماشاءاللہ یہ آ گیا نا، اب مزہ آئے گا، کام کرنے کا لطف آئے گا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یا آفس میں داخل ہوتے ہی سب کی سٹی گم ہو جاتی ہے، یا یہ کدھر آ گئے، سب ڈر گئے. اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے یا گھر والوں کے ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ابو آ گئے، جلدی چھپ جاؤ، جلدی صفائی کرو ورنہ خیر نہیں ہے، کھانا جلدی پکاؤ، کپڑے جلدی استری کرو، پورے گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. یہ انسان اچھا نہیں ہے کہ جو گھر میں جائے تو گھر والوں کے لیے پرابلم، آفس میں جائے تو آفس والوں کے لیے پرابلم. ارے ہمیں تو ایسا انسان بننا تھا کہ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں، راحتیں فیل ہوں کہ یار کیا اسلامی بھائی ہے، آیا تو دل خوش ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھو تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبھو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملانا تھا تو اچھا تھا، یار اس سے کدھر مل لیا، موڈ ہی آف ہو گیا. کیونکہ جب ملیں گے تنقید ہی کریں گے، جب ملیں گے کوئی نہ کوئی بات ہی ڈانٹ دیں گے. ایسے نہ بنو، ایسے لوگوں کا پھر دوست بھی کوئی نہیں ہوتا، مصیبت میں ان کا غم گسار بھی کوئی نہیں ہوتا. کسی کے گھر بلائیں ایسے لوگوں کو دعوت کے لیے، اچھا خاصا بیٹھائیں گے ڈرائنگ روم میں، بیٹھتے ہی کہیں گے یار یہ کیسا کلر کرایا تم نے، یہ تو کلر اچھا نہیں ہے، یہ سوفے ابھی تک چینج نہیں کرائے، اچھا یہ گلاس یہ تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں. بندہ بولے گھر پہ دعوت کے لیے بلایا، انسپیکشن کے لیے بلایا، آپ چپ چاپ کھا لو نا بھائی، یعنی پرابلم ہی پرابلم ہے ان کے ساتھ. جب بیٹھو ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے، ارے اے سی نہیں چل رہا، ابھی تک پرانی گاڑی، کب بدلو گے بھائی، تمہارے لیے تھوڑی گاڑی لینی ہے، میرے کو جب لینا ہوگا لے لوں گا بھائی. پرابلم ایسے نہ بنے، تنقید کرنے والے نہ بنے. ہمارے نگران شورا بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں، دو قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی اور ایک ہوتی ہے ہنی بی. ایک گھر کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے. جو گھریلو مکھی ہوتی ہے نا، وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر جا کر. جب بھی آپ کا پورا جسم صاف ستھرا ہو، کہیں زخم ہو جائے، مکھی آ کر اسی زخم پر بیٹھے گی. پورا گھر صاف ہے، چھوٹی گندگی کہیں پڑی ہے، مکھی جا کر ادھر بیٹھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھریلو مکھی کی طرح، گندگی ڈھونڈتے رہیں گے، خوبی نہیں خامی ڈھونڈیں گے، کوئی پرابلم مل جائے ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. اور شہد کی مکھی پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی کا کام کریں، خوبیاں لوگوں کی تلاش کریں، لوگوں کے لیے سافٹ بنیں. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہمارا قرآن و حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. پیارے آقا لیڈر آف دا نیشن، لیڈر آف امہ، پھر بھی سافٹ ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، سودا بھی لا رہے ہیں، بچوں سے بھی کھیل رہے ہیں، کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں. ہم کہیں میں بزنس کروں اب گھر کے کام بھی کروں گا، بھائی آپ افسر باس آفس میں، گھر میں باس نہیں ہے، گھر میں گھر والے ہیں. آپ اپنی افسری اگر گھر میں جھاڑیں گے تو گھر والے گئے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو، یہی اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے، پہلے اپنے اندر معافی، درگزر، ٹالرنس اور پیشنس پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کی لائف کتنی سافٹ ہو جاتی ہے، گھر والے بھی خوش رہیں، انتظار رہے گھر والوں کو کہ کب آئیں گے، کبھی جلدی جاؤ اور گھر والے کہنا آپ جلدی کیوں آ گئے تو سمجھ لو ٹینشن میں آ گئے، آپ کے آنے سے خوشی ہو یار کل بھی جلدی آئیے گا، بندہ جس کو پوچھتا ہوں نا ابو دوبارہ میٹنگ نہیں آپ کی کوئی، پھر کب جائیں گے میٹنگ میں، تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ چاہتے جائے واپس، اپنا یہ امیج کریٹ کریں کہ ہم فیملی میں بھی سافٹ رہیں، آفس میں بھی اچھے رہیں، پھر دیکھیں کام کتنے اچھے ہوتے ہیں. آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، مجھے بتایا گیا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی اور اکاؤنٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، ہم دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی کمپنیز کو آپ چیک کرتے ہوں گے، اس میں ہونے والے لوپس تلاش کرتے ہوں گے، ان کی کارکردگی کو چیک کرتے ہوں گے، مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا، دنیا میں ایک نام بھی آپ کا ہو گیا، لیکن کیا اتنی دنیاوی پڑھائی کے بعد ہم نے یہ چیک کیا کہ میرا قرآن پڑھنا درست ہے کہ نہیں، میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں وہ تلفظ کے ساتھ کریکٹ ہے کہ نہیں، میں انگلش تو بڑی اچھی بول لیتا ہوں مگر جس زبان میں قرآن نازل ہوا کیا کریکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ میں اسے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن عربک لینگویج میں ہے اور عربک از دا موسٹ سینسیٹیو لینگویج آن دا ارتھ، زمین پر سب سے زیادہ سینسیٹیو حساس زبان کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے. زبر زیر پیش آگے پیچھے ہوا مانا کچھ اور ہو جائے گا، پروناؤنسیشن کا فرق ہوا میننگ آؤٹ ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، صحیح مانا ہے، الحمدللہ کی جگہ کوئی پڑھے الحمدللہ، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، علماء کہتے ہیں اس کے معنی بن جائیں گے تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب مجھے بتاؤ جو نماز میں یہ پڑھتا ہے نماز فائدہ دے گی؟ سارا سارا دن قرآن پڑھتا رہے تلفظ ٹھیک نہیں، ہم کہتے ہیں باپ دادا کے زمانے سے میں نے سیکھا ہے، ہمارے بچپن میں ماجی باجی آتی تھی انہوں نے پڑھا دیا، کیا ہم نے اپنی اسکولنگ بھی اسی طرح کی؟ کیا اسکول پڑھنے کے بعد بڑی ایجوکیشن سینٹرز میں نہیں گئے، ہائر ایجوکیشن کی طرف رجوع نہیں کیا، ایکسپرٹس آف دیٹ فیلڈ سے ہم نے ٹیچ نہیں لیا تاکہ ہم سیکھیں دنیا کیسے چل رہی ہے آگے؟ قرآن پڑھنے میں ہم نے وہی پرانا نظام چلا کے رکھا ہوا ہے، نماز کس نے ہم میں سے سیکھی؟ خدا را یہ چیک لسٹ پہلے بناؤ، نماز صحیح ہے کہ نہیں میری، سجدہ درست کرتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اگر نماز کے فرائض درست نہیں، نماز کے شرائط درست نہیں، بھلے پڑھتا رہے نماز، نماز کیسے پوری ہوگی میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھنا جاتے، ہمارے میں سے بہت سارے ایسے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوں گے، بالغ مرد یا عورت جب ناپاک ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جائے، غسل کرنے کے کتنے فرائض ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ غور کریں، غسل کرنے کے فرائض ہیں، آپ کے ہم تو زبردست طریقے سے نہاتے ہیں، شیمپو بھی لگاتے ہیں، صابن بھی لگاتے ہیں، یاد رکھیں اگر بندہ ناپاک ہے پورے کراچی کا پانی بہا دینا اپنے اوپر اور وضو غسل کے فرائض ادا نہ کرے وہ پاک نہیں ہوگا، اور جو پاک نہیں اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کا مسجد میں جانا گناہ ہے. مجھے یاد آیا ایک بار ہمارے کچھ اسلامی بھائی مکہ پاک میں تھے، حرم شریف کے اندر ملاقات ہوئی ایک شخص سے، غسل کے بارے میں بات ہوئی، جب اسے بتایا کہ غسل کے اتنے فرائض ہیں وہ بندہ حرم شریف کے اندر رونے لگ گیا، کہتا ہے آج میری اتنی عمر ہو گئی مجھے یہ پتہ ہی نہیں غسل کے کتنے فرائض، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے اسلام بھائی حرم شریف سے باہر لے آئے، کیونکہ اگر کوئی ناپاک ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام، طواف کرنا حرام، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اگر حرم میں جائے اور وہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، اور اگر غسل کرنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لو میں کیسا مسلمان ہوں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں خدا را یہ چیک لسٹ پہلے ضروری ہے. پھر آئیے نماز جنازہ ہم میں سے کس کس کو پڑھنا آتی ہے، میت کو غسل دینا ہم میں سے کس کس کو آتا ہے، ہم دنیا کی ہم سے ڈبیٹ کروا لیں ساری ساری رات دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، مگر یہ بیسکس آف اسلام ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم سیکھیں، ہمارے بچے سیکھیں. اچھا پھر نماز بھی پڑھ لیں اور صحیح نہیں پڑھ لیں تو پھر ٹائم بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہے نا، اگر اس کو سیکھ لیا جائے، انڈرسٹینڈ کر لیا جائے پھر ادا کریں تو سبحان اللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. اے میرے بیچے اسلامی بھائی میں آپ کو یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن اپنی جگہ مگر بیسکس آف اسلام وہ ہم سب کو آنا چاہیے. یاد رہے نماز میں سات فرائض ہیں، چھ شرائط ہیں، وضو میں چار فرائض ہیں، غسل میں تین فرض ہیں، یہ بڑی بیسک چیزیں اور انہیں آنی چاہیے. آپ دعوت اسلامی کے تین دن کے قافلے میں سفر کریں، بیسکس بہت ساری آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ سکھا دی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بہت ساری باتیں مجھے نہیں پتا تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے